بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں جادو کے متعلق جو باقی نقاط تھے، باقی پوائنٹس، اس پہ بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 17، جادو کا حکم اور جادوگر اور کاہن کا حکم کیا ہے شریعت میں. یاد رکھیں، جادو کے حکم کے متعلق علماء اہل سنت کے دو قول ہیں. پہلا قول جمہور کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جادو کفر ہے، کفر اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادوگر وہ کافر ہے جو اپنے جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل کرتا ہے، اور جس جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل نہ کی جائے وہ کفر اکبر نہیں ہے. اور صحیح قول جو ہے تفصیل والا، جس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفر اکبر ہے اگر اس میں شیطانوں سے مدد حاصل کی جائے. جیسے کہ میں نے پورے دروس میں پہلے بیان کیا ہے کہ جادوگر کے اصل جادو کی اور جادوگری کی بنیاد جو ہے وہ شیاطین الجن ہیں، جو شیاطین الانس کے ساتھ مل کے جادو کرتے ہیں، جس کی جادو کی بنیاد شیطانوں سے مدد ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اور دوسرا حکم حرام ہے، کفر اکبر نہیں ہے. کفر اصغر ہو سکتا ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے، اور وہ ایسا جادو جس میں دھوکہ ہوتا ہے، نہ جنوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ جادو ہوتا ہے حقیقتا. عام طور پہ بعض سٹیج پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں، بعض، سارے نہیں، کیونکہ آگے جیسے بات کروں گا کہ بعض ایسے غیر مسلم یعنی کافر ہیں، وہ بھی جنوں کے ذریعے سے سٹیج پروگرام میں وہ جادو کرتے جس کو کفر کہا جاتا ہے. تو عام سٹیج پروگرام میں آپ کو دکھاتے رسی ہے، تھوڑی دیر کو ایسے پکڑتے وہ لکڑی بن جاتی ہے، یا تاش کے پتوں سے وہ کچھ کرتے ہیں جسے ٹرکس بولا جاتا ہے انگلش میں، ٹرکس. یہ جو ہوتے ہیں اگرچہ اس میں دھوکہ ہے اس لیے حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، حرام ہے. تیسری قسم جو ہے اس کا نام جادو ہے لیکن وہ حقیقتا جادو نہیں ہے، اور یہ جائز ہے، جسے کہتے ہیں ان من البیان لسحرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کے بیان میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ لوگوں پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے. اور یہ جو بیان ہے ان بیان لسحرا، اس کا نام جادو کا رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد ہے جادو کی تعریف کیا بیان کی تھی میں نے؟ ہر وہ چیز جو بغیر کسی معروف سبب کے اثر کرے. میں ہاتھ میں اس بوتل کو اٹھا رہا ہوں، یہ بوتل ہوا میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ ہوا میں اڑتی رہے، اس کو چھوڑ دوں تو گر جائے گی، لیکن اگر ایسے طریقہ ہو کہ ہوا میں اڑتی رہے، اب جس سبب کے ذریعے سے یہ اڑ رہی ہوا میں وہ سبب غیر معروف ہے، تب اسے جادو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بات کرنے میں بھی جو جادو کا اثر ہوتا ہے، جو جادو ہوتا ہے، تو بات کرنے سے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ سننے والا بات سننا شروع کر دیتا ہے. یہ جو بیان ہے، بات کرنا جو ہے، یہ دو قسم کے. اگر حق کو بیان کرنے کے لیے ہے تو یہ جائز ہے بلکہ مستحب عمل ہے، بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کسی باطل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ باطل ہے اور حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت، بولنے کا انداز مختلف لوگوں کو دیا ہے. بعض لوگ اس طاقت کو غلط استعمال کرتے ہوئے شرک اور بدعات کو رائج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، بلکہ ہزاروں لوگ مجمع میں شامل ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دے اور وہ شخص اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں، توحید سنت کے علم میں نہیں، بلکہ شرک بدعات اور خرافات کے لیے استعمال کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. تو یہ جو بیان ہے، یہ جو جادو ہے، اس کی یہ تفصیل ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جادو کفر ہی ہے ہر صورت میں، اور یہ جو دو صورتیں ہیں جس میں ٹرکس اور دھوکہ ہے یا جو بیان ہے، یہ جادو ہے ہی نہیں اس مفہوم سے جو جادو کی حقیقت ہے. تو اس لیے جادو تو سارا کا سارا کفر ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان سے جادو کا تعلق، اگرچہ شریعت میں جادو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد میں جادوگر کا حکم اور کاہن کا حکم، یاد رکھیں جادو کی اس حکم کی بنیاد پر جادوگر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک تو وہ جادوگر ہے جو شیاطین سے مدد حاصل کر کے جادو کرتا ہے، وہ تو کافر دار اسلام سے خارج ہے. کفر کی وجہ کیا ہے؟ شرک، شرک اکبر. کیونکہ استغاثہ کرنا، دعا پکار کرنا، نظر و نیاز ہے، قربانی کرنا، یہ سب شیطانوں کے نام پہ ہوتے ہیں، اس لیے شرک دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسری قسم جو ہے یا دوسری صورت جو ہے جادوگر کی، وہ جو صرف ٹرکس کرتا رہتا ہے اور اسے بھی جادوگر کہتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے جو بغیر شیاطین کی مدد کے جادوگر جو ہے، یہ کفر اصغر کا مرتکب ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن دار اسلام سے خارج نہیں، کافر نہیں ہے. اور تیسرا جس کی بیان کی بات ہوئی ہے، وہ جادوگر ہے ہی نہیں حقیقتاً. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا استعمال کیا، اس کی تاثیر کی وجہ سے جو دل میں ہوتی ہے، یا تو وہ حق کے لیے ہوتی ہے یا باطل کے لیے ہوتی ہے، الگ بات ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اس تاثیر کے ذریعے وہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے، حق باطل بیان کرنا چاہتا ہے یا باطل کو رواج دینا چاہتا ہے. اور کاہن، کاہن کی بھی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیں. ایک کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو مستقبل بتاتا ہو، جو علم غیب یا چھپی ہوئی بات بیان کرے. وہ چھپی بات دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو گزری ہوئی بات، ایک مستقبل کی بات، یعنی گزری ہوئی اور حال. اور دوسرا غیب ہوتا ہے جو ابھی آئے نہیں، جو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر کاہن خبر دیتا ہے اس غیب کی جو گزرا ہوا ہے کسی بھی ذریعے سے، تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کہانت سارے کے سارے کفر اکبر ہے، کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے. لیکن شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفریق بیان کی ہے کہ وہ کاہن جو پاسٹ کے متعلق، ماضی کے متعلق خبریں دیتا ہے، یا حال کے متعلق ابھی جو ہو رہا ہے، یعنی اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے، وہ تو دائرۂ اسلام سے خارج نہیں، کفر اکبر کا مرتکب نہیں، لیکن کفر اصغر ہے. جسے کہتے ہیں علم غیب نسبی، اور علم غیب نسبی کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، بشرط یہ کہ یہ جنوں کی مدد سے نہ ہو. اگر جنوں کی مدد سے یہ ہے، یہ کہانت ہے، تو یہ بھی دائرۂ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے، کہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کی وجہ سے جو اس نے ارتکاب کیا ہے. اور وہ کاہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ کاہن جو مستقبل کی خبر دیتا ہے، تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطانوں سے مدد حاصل کرے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ما کان و ما یکون، یعنی پاسٹ کا پریزنٹ کا اور فیوچر کا. یہ جو علم ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی اور کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں. تو جو کاہن مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے تو ایسا کہیں دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے, کفر اکبر. نہیں, پہلا ٹائپ یہ بیان ہے جو پاسٹ کی خبر دیتا ہے, جمہور علماء کہتے ہیں وہ کافر ہے. شیخ صاحب مثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہے, کفر اکبر نہیں ہے, کفر اصغر ضرور ہے, کیونکہ علم غیب نسبی ہے اور اس نے نہ تو شیطانوں سے مدد حاصل کی ہے, بشرط یہ شرط ہے, کیونکہ شیطانوں سے مدد حاصل کرنا یہ الگ کفر ہے, یہ کہانت وجہ نہیں ہے, وہ مدد وجہ ہے شیطانوں سے مدد کرنا جو شرک ہے. جادوگر کے پاس جانے کا حکم کیا ہے, یہ بہت ضروری اہم بات ہے اور اس میں امت اکثر امت مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جادوگر کے پاس کوئی شخص اس لیے جائے کہ اس کی تصدیق کر لے, اس کی تصدیق کرنے کے لیے جائے. یعنی کوئی چوری ہوگی اس کی, وہ کاہن کے پاس جاتا ہے یا جادوگر کے پاس جاتا ہے اپنی چوری معلوم کرنے کے لیے, اور اس نے اس کو چوری کی خبر دے دی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے یا کس نے کی ہے, اور وہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے, تو ایسا شخص کافر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور وہ اس کی تصدیق کر لے تو اس نے کفر کیا اس چیز پر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لیکن یاد رکھیں, یہ کفر جو ہے کفر دون کفر ہے, کفر اصغر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ہوا کفر دون کفر, اور اس میں جو تفصیل ہے یاد رکھیں, جو شخص کاہن کی بات مان لیتا ہے جو فیوچر کے متعلق ہے, مستقبل کے متعلق ہے, تو کاہن بھی کافر ہے اور اسے تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے, اور یہ کفر اکبر ہے. لیکن اگر کوئی ماضی کے متعلق وہ خبر دیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو یہ کفر دون کفر, جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے, کیونکہ سلف کے دونوں قول موجود ہیں, کفر اکبر کبھی کفر اصغر کبھی ہے, تو اس تفصیل سے دونوں کے قول درست ہیں. دوسری صورت ہے جو علم غیب نسبی ہے. نسبی کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کی خبر نہیں دیتا, پاسٹ کی خبر دیتا ہے, اس متعلق وہ سوال کرتے ہو اس کی تصدیق کر لیتا ہے, تو یہ کفر دون کفر ہے. دوسری صورت ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے صرف دیکھنے کے لیے, شغل لیا جاتا ہے, میں دیکھوں جادوگر کرتا کیا ہے. کوئی شخص جا رہا ہے, اس کا اپنا مسئلہ ہے, دو چار لوگ ویسے ساتھ چلے جاتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اسے کہتے ہیں ہم شغلیہ جا رہے ہیں. میرے بھائی, شریعت میں شغلیہ کے نام کوئی ایسی بات یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے شغلیہ کہا جائے, جسے مذاق کہا جائے, اور مذاق اور شغلیہ باتیں کفر کے متعلق یا ایسے معاملے جس میں کفر ثابت ہو, تو میرا نہیں خیال کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے. یہ خطرناک باتیں ہیں, یہ عام باتیں نہیں ہیں. بہرحال, اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے کہ وہ جادوگر یا کاہن کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے, اس کی خواہش میں دیکھو کرتا کیا ہے, اور وہ تصدیق کرنے کے لیے بھی نہیں گیا, تو شخص کا حکم یہ ہے کہ 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ اس شخص سے قبول نہیں فرمائے گا. اس کے دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کاہن عراف کے پاس جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. یہ سنن میں روایت موجود ہے, ابو داؤد اور ترمذی میں. اور یہاں پر تصدیق کا لفظ نہیں ہے. اس مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ویسے جاتے ہیں بغیر تصدیق کرنے کے تو 40 دن کی نمازیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 40 دن نمازیں پڑھنی نہیں ہیں. 40 دن کی نمازیں کتنی بنتی ہیں؟ 200. اکاؤنٹنٹ کوئی نہیں یہاں پہ بیٹھا. 200 نہیں بنتی. 200 بنتی ہے. 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. شغلیہ جا رہے تھے یا صحابی شغلیہ جا رہے تھے مذاق کے لیے جا رہے تھے لیکن کیا خسارہ ہوا؟ 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں اس کی. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جب 200 نماز قابل قبول نہیں ہے تو میں نماز پڑھوں ہی نہیں. نماز نہیں پڑھو گے تو کفر اکبر ہے. جان بوجھ کے جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی یعنی اس کا اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا. قبولیت کے الفاظ جو شریعت میں استعمال ہوئے دو قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا یعنی اصل عبادت قبول نہیں ہوگی. ایک تو یہ معنی ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. جو شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. یہاں پر قبولیت کی نفی کی گئی ہے. بغیر وضو بغیر طہارت کی نماز ہوتی ہے یعنی بنیادی طور پر اس کی نماز ہی نہیں. وہ اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وضو کر کے وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. تو یہاں پر قبولیت کی نفی ہے. اور اس حدیث میں بھی قبولیت کی نفی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس میں عبادت کے اصل کی نفی ہو رہی ہے اور اس میں عبادت کے اجر و ثواب کی نفی ہو رہی ہے. کہ قبولیت کی جیسے بتایا دو قسمیں ہیں. ایک تو عبادت کی اصل قبولیت اور دوسری قبولیت عبادت کے اجر و ثواب کی قبولیت. عبادت دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک تو جو فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. نمبر دو جو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مرتب کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کسی کی نماز اس کا مطلب یہ کہ نماز کا اعادہ بھی نہیں کرے گا اور اس کو اجر ثواب بھی ملا ہے. لیکن دو لوگوں میں اجر و ثواب برابر نہیں ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتے اس کو 10واں حصہ ملتا ہے, دوسرے کو 9واں حصہ, 8واں حصہ, 7واں حصہ, 6ٹا حصہ, 5واں حصہ, 4تھا حصہ, 3را حصہ, آدھا اور بعض کو مکمل. یہ فرق کیوں ہے؟ قبولیت کے اعتبار سے فرق ہے, اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جانا جو ہے محرم ہے. ایک تو محرم کا ارتکاب کیا, پھر نمازیں بھی گئی, 200 نمازیں بھی گئی. اور اس کی دلیل میں کہ یہ کفر نہیں ہے, ایک تو یہ حدیث اور دوسری روایت سے مسلم میں سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے, لمبی حدیث ہے جس میں اس جاریہ اس بچی کا قصہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اسے اشارہ کیا آسمان کی طرف, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. دوسرا سوال کیا میں کون ہوں تو اس بچی نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی حدیث میں حدیث کے دوسرا حصہ جو ہے لمبی حدیث ہے, سیدنا معاویہ نے اور سوال بھی کیے. ان میں سے ایک یہ سوال تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں, کاہنوں کے پاس جاتے ہیں, جاہلیت میں بات مشہور تھی, ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعل, نہ جایا کرو, لا تفعلو. صرف کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ جانا ان کی طرف جانا کفر ہے, کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا. نہیں جاؤ یعنی نہیں ہے, اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ تحریم, کہ کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے. چوتھی صورت ہے کاہن کے پاس جانے کی یا جادوگر کے پاس جانے کی, کوئی شخص دیکھنے کے لیے جائے کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں, امتحان کے لیے. امتحان کے لیے آپ مسئول ہیں گورنمنٹ میں یا آپ طالب علم ہیں شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں, آپ کو خبر ملی کہ کوئی شخص جادو کرتا ہے, آپ جاتے اس کی طرف اس کے امتحان کے لیے, تو ایسے شخص کی طرف جانا اس صورت میں جائز ہے, شرعاً جائز ہے. یہ حرام بھی نہیں ہے, کفر بھی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ابن صیاد کا قصہ. ابن صیاد ایک شخص تھا جو کہانت کرتا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے امتحان لینے کے لیے گئے اور اس شخص سے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، مجھے تم بتا سکتے ہو کہ چیز کیا ہے؟ تو شخص نے کہا دکھ، دکھ دال خے دکھ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسئت، تم ناکام ہو، تمہاری اتنی جرأت کہاں کہ تم وہ جانو جو میں نے چھپائے ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھپایا تھا؟ دخان. دخان میں کتنی حروف ہیں؟ چار. تو اس شیخ نے شیطانوں کے ذریعے سے یہ تو معلوم کرنا چاہا کہ پورا لفظ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق نہیں دی، نہ اس شیطان نے اس کو نہ اس شیطان نے جن کو جس نے خبر دی ہے. ادھوری بات سنتے اسے آگ کا گولا لگ گیا، تو اس نے دکھ کہا، الف نون کی نوبت نہیں آئی. اور کاہن اگر یہاں پر اپنی طرف سے کوئی بات کر لیتا تو اس کے پہلے دو لفظ بھی چلے جاتے، تو بعض وہ حکمت سے کام کرتے. اور اس کاہن کے سامنے کون تھا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے تھے. اگر دال خال دال خے کے ساتھ کی اور حروف استعمال کر لیتے تو پھر پکڑے جاتے، تو نہیں مناسب سمجھا کہ یہاں پر جھوٹ نہ بولو، اسی پہ گزارا کرو، ہو سکتے بات سچی ثابت ہو جائے، لیکن یہاں پر اس کا کام نہ بنا. تو اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے امتحان کے لیے تو یہ دلیل ہے، جائز ہے اس کے لیے. پانچویں صورت ہے اور یہ خاص علماء کے لیے یا طلاب علم کے لیے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں. کوئی ایسا جاتا ہے نصیحت کے لیے جادوگر کے پاس، نصیحت کے لیے جاتا ہے، اسے دعوت دینے کے لیے جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے جائز بلکہ مستحب عمل ہے، وہ بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ طالب علم شریعت کا علم رکھتا ہو اور وہ شکوک اور شبہات کے جواب کا علم اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، عوام الناس بیچاروں کو پریشان کر دیتے ہیں، دو چار ایسے وہ حرکتیں کریں گے جنوں کے ذریعے سے یہ بوتلیں سے اڑنا شروع ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، اللہ کا ولی ہو، یہ اللہ کا ولی ہے. تو آپ کا بنیادی علم ہونا چاہیے، یہ نہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ انکار منکر کے لیے جائیں اور خود کاہن بن کے واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ان سے متاثر ہو کے یا اس کی بیعت لے کے واپس آ جائے، اسے اللہ تعالیٰ کا بزرگ سمجھتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہوئے اگر جانا ہے تو علم حاصل کر کے جائیں، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کی دلیل معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو تم میں سے شخص کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے تو اپنے زبان سے روکے، اور اپنے زبان سے تو اپنے دل سے اسے بولا جانے، اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. یہ حدیث عام ہے، اس میں جادو اور کہانے سے اور بڑا منکر کیا ہوگا؟ تو منکر سے منع کرنے کے لیے شرائط ہیں اور ضوابط ہیں، ان میں سے ایک یہ ضابطہ ہے کہ اگر جس منکر کو تم دور کرنے جا رہے ہو اگر وہ دگنا ہو جاتا ہے آپ کے دور کرنے سے تو نہ کرو، یا اگر وہ منکر ختم ہو کہ اس سے بڑھ کر منکر دوسرا جائے تب بھی نہ کرو. اور اس کی مثال کیا پیش کرتے ہیں علماء، کہ حکمران وقت اگر غلطی کرتا ہے، شر پسند ہے، آپ اس کو اتارنے کے لیے منکر ہے، آپ اس کو روکنے کے لیے جو قدم اٹھاتے ہو اور خروج ہوتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہرگز، وہ ناجائز ہونے کی یہ بھی وجہ ہے، اور اس کو روکنے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آرام سے تو نہیں بیٹھے گا وہ، اس کے پاس طاقت، اس کے پاس فوج ہے، اور وہ مسلمان قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ انکار منکر جائز نہ تھا، شروع سے جائز نہ تھا. کیوں؟ کیونکہ کیا بہتر ہے کہ وہ ٹیکس کے ذریعے آپ کا مال لیتا ہے یا وہ قتل کے ذریعے آپ کی جان لیتا ہے؟ کون سا منکر زیادہ کم ہے، ٹیکس کے ذریعے ظلم کرنا یا جان لینے کے ذریعے ظلم کرنا، کون سا ظلم زیادہ بڑھ کر ہے؟ تو یہ کون سا منکر آپ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے؟ کہ پہلے تو مال محفوظ نہیں تھا، اب دونوں محفوظ نہیں ہے، نہ مال اور نہ جان. تو اگر ایسا منکر آپ نے دور کرنے تو گھر میں بیٹھے رہے، آپ کے لیے بہتر ہے. پوائنٹ نمبر 19 تھا، جادوگر کی توبہ، یاد رکھیں جادوگر کی توبہ کے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ نہیں ہے، لیکن جو حق بات ہے علماء فرماتے ہیں جب کافر کی توبہ ہے، مشرک کی توبہ ہے، تو جادوگر کی توبہ کیوں نہیں ہے؟ جادوگر کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے بشرط یہ کہ حاکم وقت کی طرف اس کا معاملہ نہ چلا جائے. اگر حاکم وقت یا قاضی شرعی اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں تو جو توبہ وہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، لیکن اس پر حد قائم کی جائے گی اور حد قائم کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اور حاکم وقت تک اس کا معاملہ نہیں پہنچتا تب اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. اگر وہ اعتراف بھی کر دے میں جادوگر تھا، یاد رکھیں جادوگر کی حد کیا ہے، کیا حد ہے؟ بھائی ایسے اشارہ کرتے ہیں، جادوگر کی حد ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، قتل. اور یہ جمہور کا قول ہے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جادوگر قتل کرتے اپنے جادو سے اس کو تو قتل کر دیا جائے گا، اور جس نے قتل نہیں کیا اپنے جادو سے اسے قتل نہیں کر دیا جائے گا. لیکن جو حق بات ہے، جادوگر چاہے قتل کرے یا نہ کرے، جب وہ جادوگر ہے، کفر اکبر کا مرتکب ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اسے کہتے ہیں شریعت میں مرتد، اور مرتد کی سزا ہے موت. اور اس کی دلیل میں تین بڑے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مرتد جادوگر پر حد قائم کی سر قلم کرنے کی، تین صحابہ سے، سیدنا ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے جادوگر پر حد قائم کر کے اس کے سر کو قلم کر دیا. اور سیدنا جندب سیدنا عمر بن الخطاب، سید حفصہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، اور سید جندب ابن جناد رضی اللہ عنہ، یہ تین صحابی ہیں والله عنهم عن الصحابة اجمعين. اور اس میں بڑا پیارا قصہ بیان کر دوں میں. سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف گئے، دیکھا ایک مجمع ہے، جا کے قریب سے جا کے دیکھا کہ ایک جادوگر ہے، جادو کر رہا ہے، اور اس کا جادو بڑا عجیب ہے. وہ اپنا سر قلم کرتا ہے، پھر سر اٹھا کے رکھتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. اپنا سر قلم کرتا ہے، سر الگ ہو جاتا جسم سے، اور پھر سر واپس کر کے زندہ ہو جاتا ہے. لوگ پریشان ہیں کیا ہو رہا ہے، اپنے گھر میں گئے، تلوار اٹھائے، لوگوں کو کہا اس کا میں سر قلم کرتا ہوں، اگر اب اس کی ضرورت ہے تو واپس کر کے دکھائے. جب اس کا سر قلم کیا، نہ جادو کر رہا نہ اس کا جادو رہا، کیونکہ حقیقتاً وہ شیطانوں کے ذریعے سے یہ عمل کر رہا تھا. اب دیکھیں کیسا تھا اللہ علیہ، لیکن اس کی ایک اشارہ ہے شریعت میں، اشارہ موجود ہے. وہ کیا ہے، یہ جانتا ہے کہ جن جو ہے چیز کو چھپا دیتے ہیں، جن جو ہے اگر اس میں کوئی جن آ جائے، اس کو ایسے کر آ جائے اس کے ارد گرد، تو اس کو چھپا لیتے ہیں، چھپ جاتی ہے. اور صرف بوتل نہیں، علماء کے قول کے مطابق بلقیس کے عرش کو یمن سے لے کے شام تک کیسے لے کے گئے، اس نے دیکھا نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے وہ موجود تھا وہاں پہ. تو اللہ علیہ جادو کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جن جو ہے وہ سر کو چھپا لیتا ہے، جو ہی وہ اشارہ کرتا ہے تلوار کا یا چھری کا، جن اس کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ سر چھپ جاتا ہے، جیسے کہ سر ہے نہیں اس کا. اور خود جن انسان کی شکل بن سکتا ہے کہ نہیں، ادھوری بن سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کی شکل سر کی شکل جن بن جاتا ہے، اور وہ دیکھتے کہ اسے اپنا سر قلم کر دیا ہے. پھر جو ہی واپس کرتا ہے وہ جن ہٹ جاتے ہیں واپس، حقیقت اس کا سر تو موجود ہے، اس نے کہاں پہ آپ کو ذبح کیا. لیکن جب سیدنا جندب نے تلوار اس کے سر پہ چلائی تو اس کا اپنا سر تھا، اور صحابی کے سامنے شیطان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بیٹھے رہے اس کے سر کے اوپر. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حد کیا ہے جادوگر کی؟ اس کا جادو ثابت ہو جائے اور اس کا معاملہ قاضی تک پہنچ جائے اور وہ مرتد یعنی اس کا جادو ثابت ہو جائے تو وہ شخص دار اسلام سے خارج مرتد ہے، اس کی سزا موت ہے. پوائنٹ نمبر 20 تھا، مسلمان جن کی مدد کرنے کا حکم. مسلمان جن کی مدد کرنے یا مسلمان جن سے مدد طلب کرنے کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ آج کل بھی موجود ہیں اور مشہور ہیں، وہ علاج کرتے ہیں اور اتنی مشکل چیزوں کا علاج کرتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ حق بات ہے، یعنی سچ بات ہے، حق تو نہیں ہے، باطل ہے، بات سچی ہے ان کی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ علاج مسلمان مومن جنوں کے ذریعے سے کرتے ہیں. وہ خود اعتراف کرتے ہیں، الحمدللہ بعض اعتراف کرتے ہیں، بعض کرتے نہیں. جو نہیں کرتے وہ اسے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، یہ کرامات ہے، ہمارے کرامات ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید کسی اور نے بھی دیکھا، ایک پروگرام تھا فلپین میں، ایک شخص ہے جو آپریشن کرتا ہے پتے کا، گردے کی پتھری کا، بغیر نشے کے، بغیر آپریشن کے. اس کی ایک ریکارڈنگ میں نے دیکھی کہ ایک شخص گیا، اس کے پتے کی پتھری تھی، اور جانتے ہیں پتے میں پتھری ہو جائے تو اس کا دوائی سے علاج نہیں ہے، گولی یا انجیکشن سے درد وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پتھری کبھی نکلتی نہیں ہے، تو پتوں کو نکالنا پڑتا ہے سرے سے، یہ اس کا یہ علاج ہے، سرجیکل آپریشن ہوتا ہے، وہ پتوں کو نکالنا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا وہ شخص جو ہے، اس کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، پہلے جو مریض کو لٹاتے بستر پہ اور بائبل اس کے سینے پہ رکھتا ہے، اس کا دائیں ہاتھ بائبل پہ رکھتا ہے اور پھر وہ خود اوپر سر اٹھا کے کچھ پڑھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک رومال اٹھاتا ہے، تقریباً ایک فٹ کے سائز کا، اسے پانی میں بھگوتا ہے اور پھر اس کو اس مریض کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے اور یہ انگوٹھا، یہ اس کے بلیڈ ہیں، سکیلپل اس کے، یہ دو ہیں. اس کا ناخن بڑا ہونا کچھ بھی نہیں، اس بندے کا اس نے خود دکھایا ہے. وہ ان دو انگلیوں سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کی انگلی جو ہے، اب ہمیں تو کیمرہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا کہاں تک اندر جا رہی ہے. میرے بھائی اس بندے نے اسی عمل کے ذریعے کرتے کرتے اندر کیسے پہنچا، کیا اس نے اسے پتے کو نکال کے باہر پھینک دیا. وہ جا کے کہا الٹرا ساؤنڈ جا کے کراؤ، کتا ہی نہیں ہے تمہارا. بہرحال تو اس طریقے سے اس نے آپریشن کیا ہے اور تھوڑا سا خون کا ایک قطرہ نظر آیا ہے بس. اس کے بعد اسے ہاتھ اٹھایا، وہاں پر زخم کا نشان بھی نہیں. تعجب کی یہ بات نہیں ہوئی، یہ تعجب کی بات. جو دوسرا اس کے بعد والا مریض تھا اس پر مجھے بہت تعجب ہوا. پاکستانی مسلمان خاتون تھی جو اپنے گھٹنوں کے علاج کے لیے انتظار کر رہی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اس کو دکھایا تو نہیں لیکن وہ انتظار میں تھی، اس کی باری بھی آئی، بائبل اپنے سینے پہ رکھ کر جو شخص علاج کرانا چاہتا ہے اپنا، اس کا ایمان کا کیا حال ہے؟ جسم کی تکلیف تو برداشت ہوتی ہے، اور آج کی زندگی میں دنیا میں وہ کون ہے جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ کوئی ایسا انسان ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا کی حقیقت ہے، مشکلیں پریشانیاں نے انسان کو گھیر رکھا ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، جو تندرست ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، لیکن کہیں اس عمل سے آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ باقی نہ رہے یاد رکھیں مر جانا بہتر ہے. تکلیف اگر آپ برداشت کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں ایک ایک چبھن کے بدلے, ایک ایک تکلیف کے بدلے آپ کے گناہ, ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے, وہ ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. صحابہ کرام سے ثابت ہے جب انہیں درد بخار ہوتا تو جلدی علاج نہ کرتے, سر درد, جسم میں درد, شدید درد اور بخار ہے, صبر کرتے رہتے, اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہے اور یہ کہتے رہتے, اپنے زبان سے یہ فرماتے رہتے الحمدللہ علی کل حال, اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہر حالت میں, خوشی کی حالت میں بھی, غمی کی حالت میں بھی, تندرستی کی حالت میں بھی اور بیماری کی حالت میں بھی. کب علاج کرتے؟ جب انہیں خدشہ ہوتا کہ نماز با جماعت ہماری رہ جائے, تب جا کے علاج کے لیے علاج کرتے. میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ علاج نہ کریں, علاج کریں, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے. آج ہم جانتے صبر کیا ہے؟ اگر آج یہ مسلمان جانے کہ صبر کسے کہتے ہیں, صبر کی حقیقت کیا ہے, ہماری زندگی نہ تبدیل ہو جائے, ہماری حالت نہ تبدیل ہو جائے. آج ہم بے صبرے ہیں اس لیے کہ ہم برے دن دیکھ رہے ہیں, اور اس بے صبری کی وجہ سے شرک, بدعات اور خرافات آئی ہیں. اس بے صبری کی وجہ سے قتل و غارت ہے, زناکاریاں ہیں, سود خوری ہے, جتنی بھی محرمات ہیں, یہ بے صبری نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال مسلمان جن کی مدد طلب کرنا شرعاً حرام ہے, مسلمان جن کے ذریعے سے علاج کرنا حرام ہے, اگر وہ شخص جن کو پکارتے جو جادوگر ہے, جو معالج ہے, جادوگر تو نہیں کہتے ان کو, وہ کہتے ہیں ہم معالج ہیں, بڑے ڈاکٹر ہیں, وہ شخص اگر جیسے کہ اس کرسچن نے, وہ تو ویسے کافر ہے, مشرک ہے, اور اس نے خود کہا میں فلانے اپنا, جو اس کا انٹرویو ہوا اس پروگرام کے آخر میں, وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں فلان ہمارا پاپ ہے, اس کی روح سے مدد طلب کرتا ہوں. اس کی روح کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ روحوں کے چکر میں کبھی نہ پڑے, یہ روح نہیں, یہ جن ہے سارے. جب روح نکل جاتی ہے تو کسی بھی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر وہ خیر میں ہے تو قبر اس کی جنت کا باغ ہے, اور جنت کے باغ کو کون چھوڑتا ہے؟ کسی کے لیے چھوڑتا ہے؟ اور اگر وہ دوسری ہے, اس کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے, تو اس کی ضرورت ہے نکلنے کی وہاں سے. تو یہ روحوں کا چکر سارا چکر ہی چکر ہے, اس میں چکر میں نہ پڑے تو بہتر ہے, سب جھوٹ ہے, سب فریب ہے. یہ سارے جن ہیں, جنوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ یہ روحیں ہیں, اور ان کو بیوقوف, لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. اور بعض اچھے لوگ بیوقوف ہیں جو جادوگر نہیں بننا چاہتے تھے, جیسے پچھلے درس میں بیان کیا ہے, جو اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے شیطانوں کو بیوقوف بنا دیا اور مشرک بنا دیا بعد میں. یہ کوئی عذر نہیں ہے بیوقوفی, میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر عقل کے ساتھ تقوی بھی ہوتا تو وہ کبھی اس دلدل میں کبھی غرق نہ ہوتے. بہرحال تو مسلمان جن سے مدد طلب کرنا حرام ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. اگر وہ شخص جو معالج ہے, وہ جن سے مدد طلب, مسلمان جن سے مدد طلب کرتا ہے, وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اگر وہ مدد طلب نہیں کرتا, ویسے خود آ کے وہ کسی کی, یعنی پکارتا نہیں ہے کہ اے فلان جن, اے فلان میری مدد فرما, اس مریض کی مدد فرما, ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا, بلکہ وہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے. یہ بھی یہ حرام ہے لیکن کفر نہیں, حرام ضرور ہے. اور یاد رکھیں جائز کیوں نہیں, یاد رکھیں پہلی بات تو یہ کس نے کہا کہ مسلمان ہے یا مومن ہے؟ ارے وہ خود کہہ رہا ہے. یہ کس نے کہا وہ سچا ہے؟ یار شک کرتے ہو, بات شک کی اور تہمت کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. آپ ایک شخص کو جانتے ہیں, انسان ہے آپ کی طرح, آپ کا پڑوسی ہے, آپ اس کے ساتھ 20 سال رہتے ہیں, 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو فریبی تھا جو جھوٹا تھا, ظاہر تو سچ بولتا تھا لیکن 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص ابھی تک جھوٹ بول رہا تھا, اور یہ چھپکے سے بہت سارے دوسرے دو نمبر کے کام کرتا تھا. جب انسان میں جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسے نہیں پہچان سکتے, اور بعض میں جا کے جھوٹ ثابت ہوتا ہے, تو جن کو ہم پہچانتے نہیں, جس جنس کو ہم پہچانتے نہیں, جانتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں, تو اس کی بات کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا, اور وہ اپنی حد کوشش کر رہا ہے, پر زور کوشش کر رہا ہے, جدوجہد کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے کہ اپنے اس مقصد کو پورا کرے اور اس انسان کو جہنم میں داخل کر کے رہے. تو اس میں کیا ہر جو آ کے جھوٹ جو ہے جھوٹا آ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں مومن ہوں, کوئی حرج ہے اس میں یا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ, پہلے کہے گا نہیں شرک حرام ہے, بدعت حرام ہے, میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑا میں 40-50 حج کیے ہوئے ہیں, میں بہت بڑا بزرگ ہوں آخر تک, اور یہ جزاک اور یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ استدراج ہے. آہستہ آہستہ یہ معالج یا یہ جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا ہے, اور یہ لازمی ہے میرے بھائیو. اور ایسے آنکھوں کے سامنے بہت ساری مثالیں آئی ہیں, اس لیے کہ اس دروازے کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان جن سے مدد طلب کر کے علاج کرنا شرعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور دوسرا شخص میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہاں پر ایک بڑا بزنس مین ہے, اور اس کی عیادت کے لیے میں خود گیا تھا, جب واپس انڈونیشیا گیا تھا علاج کے لیے, اسے سر کا درد ہوتا تھا, سر کا درد ہوتا تھا, یہاں پر بڑا علاج کیا بڑے ہاسپٹلز میں, تو اس کا علاج نہ ہو سکا, تنگ آ گیا. تو کسی نے کہا انڈونیشیا میں ایک شخص ہے جو علاج کرتا ہے, اور اس کا علاج جس نے بھی علاج کرا وہ ٹھیک ہو گیا. بہرحال وہ انڈونیشیا گیا, انڈونیشیا میں ایک پہاڑ کے اوپر ایک شخص ہے, اس کی ایک کلینک نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے, لوگوں کا رش وہاں پر ہے, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. پہلے جب اس کے کمرے میں گیا تو ایک ٹیبل ہے اور باقی سب خالی ہے, ایک بستر پڑا ہوا ہے مریض کے لیے, باقی دیوار کے اوپر پلستر لگے, پلستر جانتے ہیں پلستر, یہ منڈے پلاس نہیں ہوتے, یہ لگے ہوئے دیوار کے اوپر پوری دیوار پہ. میں وہاں پر گیا, پہلے تو مجھے ڈر لگا, میرے ساتھ نے کہا میں ڈرنا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, یہ صرف آپ کا علاج کرے گا اور کچھ نہیں. بہرحال تو اس نے کہا بھی, اس نے ہاتھ لگایا, معائنہ کیا, دیکھا, اس نے کہا بھی آپ یہاں پر گردن کے پیچھے دو غدودے ہیں بڑی, اسی وجہ سے آپ کو درد ہوتے ہیں, یہ میں نکال دیتا ہوں آپ کو, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, تو آپ کی باری آئے گی اگلے ہفتے, ابھی میں بہت مصروف ہوں, یعنی ابھی صرف چیک اپ کرنا ہے اور پھر آپریشن کے لیے ٹائم لینا ہے. بہرحال کہتے ہیں اس کا ٹائم لیا, میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جان چھڑاؤں اور اس کے پاس نہ جاؤں, کیونکہ جب میں باہر نکلا اس کی کلینک سے, جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی جو مجھ سے پہلے شخص, یعنی میں جا رہا تھا اندر, جو ایک شخص جو نکل رہا تھا وہ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے نکلا تھا وہاں سے, اس کا جسم سارا خون ہی خون تھا. تو میں نے ساتھیوں کو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اس نے میں نے کیا علاج کر رہے ہیں, تو جان لینے کے لیے میرا خیر تیاری کر رہا ہے, انہوں نے کہا بھی اندر جائے. پھر میں نے جب معائنہ کیا, پھر میرے جب مجھے اگلے ہفتے آنا, پھر مجھے اس شخص کی بات وہ منظر میرے سامنے آ گیا جو خون کی الٹی کر رہا تھا, تو میں ڈر گیا. بہرحال میں نے کہا واپس نہیں آؤں گا میں, پھر اب شہر میں چلا گیا میں, لیکن دوست دوست ہی ہوتے ہیں, آپ بعض اوقات کچھ نہ کرنا چاہے تو وہ کروا کے رہتے ہیں, کہ دوست آ گئے, وہ خاموش رہے, میری بات سنتے رہے پورا ہفتہ, میں نے کہا جاؤں گا نہیں جاؤں گا. صبح ہی پوری تیاری کر کے ہم نے فجر کی نماز پڑھی, دوست آئے اور مجھے کہا چلیں چلتے ہیں سیر پہ چلتے ہیں. میں نے کہا یہ بھول گئے ہوں گے, چلیں وہاں پہ جانا ہے تو اچھی بات ہے. وہ سیر کرتے کرتے اسے ادھر ہی لے گئے مجھے, اب 4-5 ہوئے تھے, میں کہنا تھا کچھ کرنا سکتا تھا, بہرحال مجھے وہاں پر لے گئے. جب ہم نے دیکھا اس دن جو شخص خون الٹی کر رہا تھا وہ شخص بھی موجود تھا, بالکل تندرست, حشاش بشاش, خوش و خرم, اس کے چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی, اور اس نے بڑے تحفے طائف اور مٹھائی کے ڈبے وغیرہ تیار کر کے رکھے تھے اس کو دینے کے لیے. کہتے پھر مجھے کچھ حوصلہ ہوا, اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. بہرحال جب میں اندر گیا تو اس شخص نے ایک بات کی, اس شخص نے کہا, میں نے اس سے سوال کیا آپ یہ کرتے کیسے ہو, نہ تمہارے پاس اوزار ہے نہ آپریشن تھیٹر ہے, تو یہ سب کرتے کیسے ہو؟ اس شخص نے کہا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا فرما دے، وہ جلت الحکمت عطا فرماتے تو اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے، یعنی میرے پاس خیر کثیر ہوں اور میں حکیم ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے اب بیٹھ جاؤ بستر کے اوپر. کہتے بستر کی طرف جتنا قدم بڑھ رہے تھے اتنے اس سے زیادہ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی. اور دوستوں کا الوداع کر کے اس نے کہا سب باہر نکل جاؤ، یہ اور میں اکیلے ہوں گے بس. بھرا میں اندر وہاں پہ بیٹھا، میں نے دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تم کٹ کیسے لگاتے ہو؟ اس نے انگلی دکھائی، شاید انگلی، اس کا ناخن تھوڑا سا بڑا ہوا تھا. کہتے یہ ہے، یہ میرا بلیڈ بھی ہے اور سلائی کی مشین بھی یہی ہے میری، اس کے ہاتھ سے میں سب کچھ کرتا ہوں. کہتے بیٹھ گیا میں نے دیکھا کچھ یہاں پہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے تمتمے، کچھ سمجھ آ رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے. بہرحال تو اسے اپنے انگلی کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ میری گدی میں ہاتھ لگاتا رہا، سر کے پیچھے والے حصے میں، گردن کے پیچھے والے حصے میں، آہستہ آہستہ وہ کرتا گیا کرتا گیا. کہتے مجھے یوں لگا جیسے کہ عجیب سی آوازیں، خچ خچ کی آوازیں، جیسے کہ خون ہو یا کوئی پانی یا کوئی لکوڈ ہو اسی کو وہ شخص ہلا رہا ہو. مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا. برحال اس نے کچھ کرتے کرتے ایسے ایک چیز نکالی، ایسے گول سی بال تھی اور کچھ رگیں بھی اس کے لگی ہوئی تھی، ایسے مجھے دکھائی اور بوٹل میں ڈال لی، پھر ہاتھ اندر مارا، پھر دوسری نکالی، پھر اس بوٹل میں ڈالی، پھر اس نے وہ جو پلستر دیوار پہ تھے دیوار سے اتار کر اس زخم پہ لگا دیا. خون تھوڑا سا اس ہاتھ پہ لگا تھا، تھوڑا سا خون تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مجھے درد بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس نے مجھے یہ بوٹل دی، اس نے کہا یہ بوٹل ہے اور یہ کسی بھی بوٹل سے جا کے چیک کروا لو. کہتے وہ بوٹل میں سعودی عرب لے کے آیا اور میں نے بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس بوٹل میں دو لمف نوڈ، جو یہاں پہ لمف نوڈز ہوتے ہیں میڈیکل ہم لمف نوڈ بولتے ہیں، چھوٹے سے فلٹر ہوتے ہیں، غدودے ہوتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں خون کی، اگر پھول جائیں تو بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر یہ دو لمف نوڈ تھے. اور اس شخص نے کہا میں دن میں 8 پیناڈول کی گولی کھاتا تھا، آج میں 1 کھاتا ہوں. کھاتا ضرور نہ کہ 1 کھاتا ہوں. بہرحال وہ 2 سال تک ٹھیک رہا، لیکن 2 سال کے بعد اس کا درد واپس آ گیا، اسے تکلیف واپس آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ لوگ علاج کرتے ہیں لیکن ان کے علاج میں برکت نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کیونکہ محرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، حرام میں کوئی شفا نہیں، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اور شام میں ایک 10 سال کا لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ وہ کینسر کا علاج کرتا ہے، اور لوگ اس کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض لوگ گئے ہیں. یہ سارے کے سارے جنوں کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں، خفیہ طریقے سے جو کام ہوتا ہے تو اسے بچنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں سے بچیں، ان لوگوں کے پاس نہ جائیں. جان چلی جاتی ہے توحید پر تو توحید پر جان کو قربان کر دینا، یہی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے جو آپ کے دل میں زندہ ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس پہ کوئی خدش پڑ جاتا ہے، اس پہ کوئی زخم لگ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں. آپ اس صحت کو کیا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرے، اس میں کہ فائدہ ہی کیا ہے. تو کامیابی کامرانی اسی میں ہے کہ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر پر یا بدعت پر راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے توحید پر اور سنت پر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت پر زندہ رکھے، اور توحید اور سنت پر ہی ہماری جان جائے. پوائنٹ نمبر 21 میں تھا بعض جادو کے پروگرام. اور یہ جادو کے پروگرام 2 قسم کے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے اسلامی سرکس. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض چینل نے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دینی چینل ہیں اس میں بعض پروگرام آتے جس کو کہتے ہیں کہ اسلامی سرکس ہے. دیکھیں اسلامی سرکس یہ چیزیں جو ہیں مومن کے پاس یہ وقت نہیں کہ اس چیزوں میں ضائع کرے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے ان پروگراموں میں, اور دھوکہ دینا حرام ہے شرعاً. یاد اس میں سے جو کم سے کم بات ہے جو ہم بھی کبھی کیا کرتے تھے, تاش کے پتوں کے ذریعے سے پتہ چھپانا پھر بتانا کون سا پتہ ہے, ٹرکس ہوتے ہیں ہم کیا کرتے تھے اسی زمانے میں, یہ بھی دھوکہ ہے. اگرچہ آپ کا سامان حیران ہو جاتا ہے, آپ خوشی محسوس ہوتی ہے میں نے اسے بیوقوف بنایا ہے, آپ اس کو بیوقوف نہیں بنا, اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں محرم کا ارتکاب کرتے ہوئے. تو ایسے پروگرام میں شرکت کرنا شامل ہونا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی پروگرام ہے جس میں صرف آپ کو جانور دکھائے جاتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, بشرطی ہے کہ ان پروگراموں کی وجہ سے آپ کے جو فرض عبادات ہیں ان میں خلل نہ پڑے. لیکن اگر ان پروگراموں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے یا شرک اور بدعات ہوتے وہ تو دور کی بات ہوتی ہے, ویسے حرام اور جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی پروگرام میں ہوتی ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. دوسرے قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہیں, اور دو بڑے جادوگر مشہور ہیں دنیا میں آج کل, ایک تو کرس اینجل ہے, دوسرا کوپر فیلڈ. ان کے پروگرام میں سے لوگ کافی متاثر ہیں, کافی پریشان ہیں, دونوں کافر ہیں. لیکن یہ جو کام کرتے ہیں یہ دیکھنے والے کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ بھی ان کو وہ ہیں تو کافر بیچارے, وہ کہتے ہیں یہ زمین پر خدا ہے, نعوذ باللہ, کہتے ہیں یہ گاڈ ہے, استغفر اللہ العظیم. ہوا میں اڑنا, ایسے کھڑا ہوگا ایسے اڑ جائے گا ہوا میں, اور کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ کے آدھا کر لینا, بالکل آپ کے سامنے آری کے ذریعے سے آدھا ادھر آدھا ادھر ہے, ہاتھ بھی ہلا رہا ہے پاؤں بھی ہلا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ لیں وہ ہاتھ ہی لائے گا, کچھ ہلا سکتا ہے وہ, یا وہ خدافظ ہو جائے گا؟ تو یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیاطین ہے, شیطانوں سے مدد ہے. وہ تو خود کافر ہیں یاد رکھیں, لیکن اس پروگرام کو دیکھنے والا جو ہے وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, بشرطے کہ وہ دیکھے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے دیکھے, اس کا شر ثابت کرنے کے لیے دیکھے کہ دیکھو یہاں پہ ایسا کر رہا ہے, یہ شیاطین ہے, یہ شخص جو ہے شیطان کی مدد سے یہ کام کر رہا ہے, اس کی یہ ثبوت, اس کا یہ ثبوت ہے. اگر اس ذریعے سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شکریہ دیکھنے کے لیے اور اس کو داد دینے کے لیے جو اس سے بڑھ کر جرم ہے شرعاً جائز نہیں, حرام ہے. یاد رکھے یہ حیران کن باتیں نہیں ہیں, یہ حیران کن مناظر نہیں ہیں, یہ شرک اور کفر اور بدعات اور محرمات ہیں, نافرمانی اللہ تعالیٰ کی, تو یہ دیکھنا شرعاً جائز نہیں. ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم یہ غلط تو نہیں ہے؟ بھائی کا سوال در سے تو باہر ہے, ہمارے 15 منٹ ہیں, بہرحال تو بھائی کے در سے باہر میں جواب دے دیتا ہوں. بھائی کہ سوال ہے, بعض مارکیٹس میں آپ کچھ خریدتے ہیں آپ کو کوپن دیتے ہیں, اس میں نمبر لکھا ہوتا ہے اور پھر قرآندازی ہوتی ہے اور گاڑی انعام میں ملتی ہے, یہ شرائن جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شرط ہے جو خریدے گا اسی کو ملے گا, یہ عوام الناس سب کے لیے نہیں ہے. اور جو آپ چیز خریدتے ہیں تو آپ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں, جو آپ اس کے عوض میں چیز دی جاتی ہے تو وہ شرائن جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. کیا چیز؟ الف لیلا. ہاں بھائی اچھا سوال ہے, بعض بچوں کے پروگرام آتے ہیں اینک والا جن ہے اور پتہ نہیں کون کون سے الف لیلہ ہے. دیکھیں جو جادو والے پروگرام ہوتے ہیں شرعاً جائز نہیں ہے, جس میں پہلے بیان کیا ہے, یعنی اس سے ہٹ کر کے ٹی وی دیکھنا جائز ہے کہ نہیں, اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں میں, اگر ٹی وی عام دیکھنا بھی جائز ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں جس میں جادو کے پروگرام ہوں یہ شرعاً جائز نہیں ہے, نہ بچوں کے لیے نہ بڑوں کے لیے. کیا؟ جی جی بھائی تیار ہیں، اللہ رحم کرے. اس سے بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے سیدنا جن روانوں کے قصے میں بیان کیا کہ انہوں نے ایک جادوگر کا سر قلم کر دیا، تو کیا ہمارے لیے بے جائز ہے اگر کسی جادوگر کو دیکھیں تو اپنا خنجر جیب میں رکھے، تیاری کر کے جائیں اور اس کو وہاں پہ حد قائم کر دیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے میرے بھائی. کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر حد قائم کرے. حدود اور تعزیرات کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکمران کو سونپا ہے. حکمران یا اس کا نائب یا جو قاضی شرعی ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے قاضی ہوتے ہیں وہ. اور اس حدیث میں سید جندب جو ہیں وہ شام کی طرف گئے تھے، اور شام میں وہ وہاں پہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہاں پر دوسرا کوئی شخص نہیں تھا جو اس پر حد قائم کرے، اور لوگ اسے متاثر ہو رہے تھے، اور اس نے جو حد قائم کیا ہے تو اس کا اہل تھا، وہ اس حد قائم کرنے کے اہل تھے. لیکن ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور کسی کا سر قلم کرے. بھائی کا یہ سوال ہے، بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہمارے ملکوں میں جادو جو ہے وہ عروج پر پہنچ گیا ہے، گلی گلی محلے محلے میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، جادو اور کہانت کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران تو ہم جانتے کہ وہ کیسے ہیں، بلکہ ساری دنیا جانتی ہے. وہ نہ ان کو روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں، بلکہ بعضوں کو تو لائسنس ملا ہوا ہے. تو اس کنڈیشن میں، ایسی صورت میں کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ ان پر حد قائم کرے؟ اس کا جواب وہ ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر حد قائم کرے اگر حکمران وقت ناانصافی کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے. تب بھی کسی انسان، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی پر حد قائم کرے. اللہ تعالیٰ نے حکمران کو اور محکوم کو مختلف احکام، مختلف حکم دیے ہیں، مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں. جو ذمہ حاکم کا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور جو ذمہ محکوم کا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. ہمارے ذمہ میں یہ نہیں ہے کہ ہم حد قائم کریں، ہمارے ذمہ میں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ بیان کریں لوگوں کو کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، لوگوں کو آگاہ کریں. لیکن جادوگر کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں، یہ اس کا حق ہے اور ہمارا واجب ہے. لیکن اگر حکمران اس پر حد قائم نہیں کرتا تو ہمارے جائز نہیں کہ ہم اس پر حد قائم کر قتل کر دیں. کیوں؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ انکار منکر ہوگا، لیکن اس انکار منکر کے پیچھے جو اس سے بڑا منکر ہے اس کا زیادہ خدشہ ہے، اور بلکہ وہ منکر اور پھیل جائے گا. پھر یہ لوگ جو جادو کا کام کرتے ہیں، یہ اور حکومت سب مل کے پھر ہر اس شخص سے خاتمہ کرنے کے لیے تیاری کریں گے جو خیر کا عمل کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کو مندرجہ رکھتے ہوئے صرف جادوگروں کے نہیں، بلکہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں شریعت کے خلاف، ہر انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے تو چور کے ہاتھ میں کاٹوں گا، اگر قاتل کی سزا قتل نہیں ہے تو قاتل کو میں قتل کروں گا. تو امت میں کہاں پہ امن و امان رہے گا، اور امت میں کہاں پر امن و امان کے خاتمے کے بعد یا اس شر کے پھیلنے کے بعد کہاں پر آپ خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہرگز جائز نہیں کسی انسان کے لیے. یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ اگر حاکم وقت نے حد قائم نہیں کی تو آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ آپ ووٹ نہ دیں، ووٹ دیں تو آپ بھی شامل ہیں، ووٹ نہ دیں آپ ان کے اعمال سے، برے اعمال سے بری ہیں، یاد رکھیں. اور اگر ووٹ دینے کے بعد بھی وہ ایسا کرتے ہیں، اب ان کے عمل میں شریک نہیں ہے یعنی اس گناہ میں، لیکن ووٹ دینے کے گناہ میں آپ، وہ اپر گناہ ضرور ہے. واللہ اعلم. کافر اور مرتد میں کیا فرق ہے؟ کافر عام لفظ ہے، منافق، منافق مرتد میں کیا فرق ہے؟ منافق بھی عام لفظ ہے. نفاق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کا مطلب ہے نفقہ سے، نفق عربی زبان میں کہتے ہیں گھور کو، گھور جان زمین کے نیچے. اور ایک خاص چوہا ہوتا ہے یربو کہتے ہیں یربو عربی زبان میں، وہ چوہا جو ہے وہ زمین میں گھور کرتے چھپنے کے لیے، لیکن وہ ایک راستہ سامنے سے بناتا ہے اور زمین کے اوپر والا حصہ جو ہے پورا راستہ نہیں کھولتا، زمین کی اوپر سطح جو چھوڑ دیتا ہے، تو جب کوئی سانپ آتا ہے اس پہ حملہ کرنے کے لیے تو وہ گھور میں چلا جاتا ہے، سانپ پیچھے چلا جاتا ہے، اب سانپ کو پتہ ہے اب کہاں سے جائے گا، یہ مر گیا، لیکن وہ اتنی سمجھدار ہے یہ جانور یربوئے جو ہے، وہ اوپر جو دروازہ ہے اس کا مٹی ہوتی ہے وہ پورا نہیں کھودتا، اسے جو ہی خطرہ ہوتا ہے اوپر سے نکل جاتا ہے، تو دکھاتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، دکھاتا وہ راستہ ہے جو کھلا ہے اور نکلتا اس راستے سے جو چھپا ہوا ہے، نفاق بھی اسی سے لیا گیا ہے کہ منافق جو ہے دل میں کچھ اور چھپاتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہتا ہے یا ظاہر کچھ اور کرتا ہے، اور نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اکبر یعنی ظاہر سب سے خارج کر دینے والا عمل ہے کہ دل میں کفر ہے حقیقتاً لیکن ظاہر نماز بھی پڑھتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے، تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے، اور اس کی مثال جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، ظاہرا تو صحابی تھا، ظاہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا، حقیقتا کافر تھا اور وہ صحابی نہیں تھا، یاد رکھیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول صحابی، ہرگز نہیں، صحابی کی شرح کیا ہے، تعریف کیا ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں اور موت بھی اسی حالت میں ہو، صحابی کسے کہتے ہیں، جو شخص ان تین شرطوں کے ساتھ، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، ملاقات ضروری ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض نبی نے صحابی بھی تھے تو ملاقات ضروری ہے، ملاقات کے لیے مسافر ضروری نہیں ہے، ملاقات کے لیے مسافر ضروری نہیں ہے، دیکھنا یا ملاقات یعنی ساتھ بیٹھنا، ملاقات نمبر دو ایمان لانا، ملاقات بھی کی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں، ایمان کی کیوں شرط ہے، کیونکہ ملاقات تو ابو جہل نے بھی کی تھی، ابو لہب نے بھی کی تھی، کیا وہ بھی صحابی ہیں کیا، کوئی شخص کہتا ہے ابو جہل صحابی ہے، ہرگز نہیں، کیوں، کیونکہ پہلی شرط تو ہے ملاقات ہوئی لیکن دوسری شرط نہیں، کون سی، ایمان کی شرط نہیں، کفر پہ مرے، اور نمبر تین یہ بھی شرط ہے کہ وفات بھی اسی ایمان پہ ہو، بیچ میں دار اسلام سے نہ خارج ہو، مرتد نہ ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان کے بعد بھی کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، تو یہی نفاق، مرتد کون ہے، جو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرے جو اسے دار اسلام سے خارج کر دے، کفر اکبر کا ارتکاب کرے، جیسا کہ غیر اللہ کو پکارنا یعنی شرک کرنا یا بدعہ مکفرہ کرنا، کوئی بھی ایسا عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کرنا، نبی کو گالی دینا، دین کو گالی دینا، نبی کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، قرآن مجید کو جھٹلانا، یہ سارے کے سارے نواقض اسلام ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، یہ مرتد ہے اور پہلا جو ہے منافق ہے، اور دونوں کافر ہیں، یاد رکھے کفر اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل کرتے ہیں۔ دوسرے قسم کا نفاق ہے نفاق اصغر، وہ شخص منافق تو ہے لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔